أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد به. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اس دین کا معتقد قرار دیا ہے، اس دین کو سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو دین کی تعلیمات پر چلنے والوں کی زندگی قرار فرمائے، اور انشاءاللہ اس دین کی نصرت کی راہ میں اس دنیا سے گزرنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، قرآن کریم کی عظمت پر، ان کے سرخروئی، ان کی سربلندی کا دن دیکھنے کی آرزو کے ساتھ درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم اور دین مبین کو ایک مکمل جامع نظام کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ جملہ میں اور آپ اپنی زندگی میں بہت دفعہ سنتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جملے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں نظام کے لفظ کے اوپر تھوڑا سا اور زیادہ غور کرنا ہوگا. نظام کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم انگلش میں سسٹم تعبیر کرتے ہیں. نظام جیسے کہ اس لفظ سے ظاہر ہے، نظم سے حاصل کیا گیا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں. نظام اتفاقات سے نہیں بنتا، یعنی ہم یہ سوچیں کہ چند ایکسیڈنٹس ہوں، چند حادثات پیش آئیں، اتفاقات پیش آئیں اور ایک نظام بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس اپنی زندگی میں بہت سارے نظامات کو استعمال کرنے کا تجربہ ہے. مثلا ممکن ہے آپ نے کوئی گاڑی چلائی ہو، حتیٰ مثلا سائیکل چلائی ہو، یہ بھی ایک نظام ہے، یہ بھی ایک سسٹم ہے. تو کیا آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ کسی گیراج کے اندر بہت سارے لوہے کے پرزے پڑے ہوں، ان کو کوئی ہوا میں اچھالے یا پہاڑی سے زمین کے اوپر پھینکے اور وہ سارے ٹکڑے مل ملا کر ایک سائیکل بن جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے مثلا کوئی ٹرک کے اندر سامان کو بھرے، تعمیراتی سامان کو، اسے پہاڑی کے اوپر لے جائے اور اس کو گرائے اور اچانک نیچے وہ ایک کمرہ بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اصلا. تو نظام اتفاق سے نہیں بنتے ہیں، نظام کو بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ گر رہا ہو اور گرتے ہوئے پانی کے قطرے سے مثال کے طور پر کسی پرندے کی تصویر بن جائے، یہ ہو سکتا ہے. نظام نہیں ہے، ایک شکل ہے، شکل بن سکتی ہے، سسٹم نہیں بن سکتا. سسٹم بنانے کے لیے بنانے والا چاہیے ہوتا ہے. یہ دین پورا ایک سسٹم ہے، اس کو اتفاق سے نہ کسی نے بنایا ہے نہ ہم اس پر اتفاق سے عمل کر پائیں گے. اگر اس کو سسٹم مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. بنایا ہے تو اس نے سوچ سمجھ کے بنایا ہے. جب اس نے سسٹم بنایا ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں بنیاد میں رکھی ہیں, کچھ چیزیں اس کے اوپر کی عمارت ہیں, کچھ اس کا انفراسٹرکچر ہے اور کچھ اس کے اوپر تعمیر ہوئی ہوئی چیزیں. اب اگر میں اور آپ اس دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ اس دین پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس بنیاد کو پورا کرنا ہوگا, ان بنیادوں کو لے کے چلنا ہوگا. پھر ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال اپنی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وال محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد. شاید پہلے بھی اس ٹائپ کی مثال اپنی خدمت میں عرض کی تھی کہ یا کہیں اور پر, کہ آپ نے اگر کسی سسٹم کو دیکھا, آپ اس کی کسی پیس کو بلا وجہ میں نکال نہیں سکتے. آپ کے پاس ایک انجن ہو اور آپ کہیں انجن میں سے چند پرزے نکال دیتا ہوں, چند چھوڑ دیتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ ہوگا کہ شاید ظاہری طور پہ تو انجن نظر آئے گا لیکن اس کی افادیت نہیں ہوگی جو اس کی یوٹیلائزیشن تھی کہ وہ کسی گاڑی کو چلائے. اب یہ کام ہرگز نہیں ہو سکے گا, ہوا بھی تو پائیدار نہیں ہوگا. دین بھی ایسا ہی ہے. دین ایک سسٹم ہے اور کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. اگر دین کوئی ہلکا پھلکا نظام ہوتا تو انسان بھی ایسا کوئی دین بنا لیتے. اللہ کہتا ہے تم ایسا دین نہیں بنا سکتے. یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کر سکو تو ایک آیت ایسی لے کر آؤ, ایک سورہ ایسی لے کر آؤ, قرآن ایسا لے کر آؤ. یہ چیلنج زیادہ تر ہدایت کے عنوان سے ہے, زبان کے اعتبار سے بھی ہے کہ اتنا فصیح اتنا بلیغ کچھ تم کچھ نہیں لا سکو گے, لیکن اس سے بڑھ کر ہدایت کے عنوان سے کہ اتنی اچھی ہدایت تم کہاں سے لاؤ گے. تو ایسا نہیں کہ یہ کوئی دین آسان سسٹم ہے کہ کوئی بھی اس کو بنا لے گا. اگر یہ دین اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کوئی اس کو نہیں بنا سکتا تو آپ یہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں ہی چلتے پھرتے زندگی گزاریں گے, توجہ نہیں دیں گے اور دین کا پورا نظام ہمیں مل جائے گا, دین کے نظام کا فائدہ بھی مل جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو نظام دین سے فائدہ لینا ہے, آپ کو اس کے تمام ان اور آؤٹس اچھی طرح سوچنے پڑیں گے. دین کا ان پٹ کیا ہوتا ہے, دین کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے, دین کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے, یہ سب آپ کو سوچنا پڑے گا. ہر ایک کی ایک قیمت بنتی چلی جائے گی. تو جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں, جن مشکلات سے مثلا ہم گزر رہے ہیں, اس کی بھی دین میں کوئی قیمت ہونی چاہیے. اور ہمیں ان مشکلات ان مشکلات کو دیکھنے کے لیے اسی انداز میں دیکھنا پڑے گا جس انداز میں دین چاہتا ہے کہ میں اور آپ دیکھیں. اس کے مثال میں ایک اور عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, کہ جو کسی چلتے ہوئے سسٹم کی تمام تر باریکیوں کو جانتے ہوں. یعنی مثال کے طور پر جہاز کے ٹیکنیشین بہت سارے ہوں گے, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو جہاز کی تمام تر باریکیوں کو سمجھتے ہوں کہ یہ اڑتا کیسے ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کے اندر پرابلمز میں سے ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ فنڈامنٹلز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتی, یہ رٹوا رہی ہوتی ہے. یعنی مثلاً شاید بچے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کٹس لگی ہوئی ہیں, ان ان کٹس کو لے کر یوں یوں کر لو تو یہ چل جائے گا. لیکن اگر اس سے کوئی پوچھے اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, کن فزکس کے قوانین کے تحت اس نے چلنا ہے, ان فزکس کے قوانین کو ان پرزوں کے اندر تم کیسا دیکھ رہے ہو, اتنی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ بہت کم بچوں کے اندر ہوتی ہے. اسی خاطر ہمارے انوویشن نہیں ہو پاتی, نئی چیز نہیں بنا پاتے, وہی پرانے کاپی ہوتے رہتے ہیں, چونکہ اس انوویشن کے لیے وہ انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے. دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ہم میں سے بہت کم لوگوں کو دین کے سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے. ہم لوگ کچھ چیزوں کو احکام کے طور پہ جانتے ہیں, یہ سمجھ لیا ہے, یہ بھی کم نہیں ہے, یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے. کم سے کم خود انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا تو وہ جو مینول دیا گیا ہے, جو گائیڈ لائن دی گئی ہے, اس پر عمل کر لے. لیکن اگر خدا نہ کرے خود بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا اور وہ جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس پہ بھی عمل نہیں کرتا, اب دین کا معاملہ خراب ہوگا. پھر اس خاطر دین میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی ایک حصے کو نکالیں, کسی کو جال دیں. آپ کو ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. میں یہ ساری باتیں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جن مشکلات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس کا یقیناً دین میں کوئی مقام ہوگا. ہمیں دیکھنا پڑے گا دین مشکلات کو کس مقام سے دیکھتا ہے, دین مشکلات کے بارے میں کیا ہدایتیں دیتا ہے. جس عنوان سے دین دیکھتا ہے, جب تک ہم اس عنوان سے نہیں دیکھیں گے ہمیں ان مشکلات پہ رد عمل اچھا نہیں ملے گا, ہم اچھا رد عمل نہیں دے سکیں گے. کچھ لوگ ان مشکلات سے ڈر جائیں گے, دیکھنا پڑے گا دین ڈرنے کے لیے کہتا ہے مشکلات کے مقابلے میں. کچھ ان مشکلات کے مقابلے میں کچل جائیں گے, بالکل سرنڈر کر دیں گے, دیکھنا پڑے گا دین کہتا ہے نہیں کہتا. اب میں تھوڑی سی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین مشکلات کے معاملے میں ہمیں کیا سبق دے رہا ہوتا ہے. درود دیجیے گا محمد وآل محمد. بنیادی طور پر دین مشکلات کو تربیت کا حصہ سمجھتا ہے. ایک مشکل وہ ہوتی ہے جو کسی حاکم اور سرپرست کسی نظام کے نہ ہونے سے آتی ہے, اس میں آپ پہ ظلم ہو سکتا ہے. مثلا فرض فرمائیے کلاس کے اندر کوئی ٹیچر نہیں ہے, بچے اپنے طور پہ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, اب یقین نہیں ہے کہ سب صحیح ہوگا. اگر بچے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, اس میں آپ کو حق ملے یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر وہ عادل نمائندہ سامنے کھڑا ہے, اس کی موجودگی میں کچھ ہو رہا ہے, اس کی سرپرستی میں کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھوں بھی کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, تب بھی مجھے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ میں کہتا ہوں میں اس سے زیادہ عقل مند نہیں ہوں اور یہ میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اگر ظلم نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے مجھے حق ملے گا. سب سے پہلے دین ہم سے کہتا ہے تم دنیا کی مشکلات کو اس طرح سے دیکھو, جو کچھ دنیا کے اندر پیش آئے گا یہ خدا کی محضر میں ہے, خدا کے سامنے ہے. اب اگر میں کہتا ہوں مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, خدا ظلم نہیں ہونے دے گا, خدا ظلم نہیں ہونے دے گا. مشکلات دو قسم کی آئیں گی ہم پر, یا مشکلات مادی عنوان سے آئیں گی یا مشکلات مانوی عنوان سے آئیں گی. مانوی کسی مشکل کو خدا ظلم کے طور پر نہیں بھیجے گا, مادی کو بھی نہیں بھیجے گا. ظلم کسی صورت میں حق میں کمی ہو مانوی لحاظ سے نہیں ہو سکتی. مثلا مانوی لحاظ سے میں نے بھی دعائے کمیل پڑھی, کسی اور نے بھی دعائے کمیل پڑھی, اس کو خدا نے بلا وجہ میں زیادہ مقام دے دیا, ایسا نہیں ہوگا. اس نے بھی دین پہ عمل کیا, میں نے بھی دین پہ عمل کیا, خدا نے اس کو زیادہ مقام دے دیا, یہ نہیں ہوگا. اچھا میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا, مجھے اچھا ماحول نہیں ملا, ایک کہیں اور پیدا ہوا اس کو بہت اچھا ماحول مل گیا, اس نے بھی دین پہ عمل کیا, میں نے بھی دین پہ عمل کیا, دونوں کو برابر کی جزا دے دی خدا نے, ایسا نہیں ہوگا. خدا ظلم نہیں کرے گا. مانوی دنیا کے اندر امکان نہیں ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملے گا یا نعوذ باللہ میں اپنے حق سے محروم ہو جاؤں گا, ایسا قطعاً نہیں ہوگا. مانوی دنیا ہمیشہ 100% عدل کے اوپر چلے گی اس دنیا میں بھی. اچھا یہ تو مانوی دنیا ہو گئی, مادی دنیا میں مجھ پر مشکل ہو سکتی ہے. کیوں؟ مادی دنیا میں محدودیت بہت زیادہ ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارے سامنے جو بہت بڑا ڈکٹیٹر آیا وہ صدام حسین آیا. اس صدام حسین نے اگر کوئی حساب کرے تو آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم لاکھوں انسانوں کی جانوں کا یہ قاتل ہے, یہ باعث ہے. اس نے لاکھوں انسانوں کی جانوں کے قاتل میں کچھ نہ کچھ کردار انجام دیا ہے. اچھا یہ مادی دنیا ہے, ایک آدمی نے لاکھوں آدمی شہید کر دیے, مار دیے یا ان کی جان جانے کا سبب بن گیا, اس کو کیا سزا دیں؟ کوئی سزا نہیں دے سکتے اسے, کیا سزا دیں گے؟ مثلا ہمارے پاس ایک حکم ہے, وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر پانچ آدمیوں نے مل کر ایک بندے کو مارا ہو اور جج یہ کہے, قاضی یہ کہے کہ پانچوں نے مل کر اس کو مارا اور پانچوں قتل میں برابر کے شریک ہیں, تو وہ جو مقتول کے وہ رساں ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں, پانچوں آدمیوں کو اس کے بدلے میں ہینگ کروائیں, پانچوں کو کروائیں. صرف یہ ہوگا, ایک کے بدلے میں تو ایک مرے گا, چار کے پیسے دینے پڑیں گے, چار کے جان کے پیسے دینے پڑیں گے. لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پانچوں کو شہید کروا دیں, پانچوں کو مروا دیں. کیوں؟ کیونکہ پانچوں اس کے قتل میں شریک تھے. لیکن میں ایک سوال کروں گا, ایک آدمی نے لاکھوں بندے مارے ہیں, کیا کریں اس کے ساتھ؟ ایک جان ہے, ایک دفعہ مار دو گے معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, کتنے ٹکڑے کرنے؟ لاکھوں بندے مارے ہیں اس نے, یہاں پر یہ مشکل ہے دنیا کے اندر، مادی دنیا کے اندر آپ ظلم کا حساب لینے چاہیں محدودیت ہے، یہاں لمٹس ہیں، آپ جزا دینا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے دو عجیب و غریب دور تھا یہ ہمارا، جس میں دو عجیب شخصیتیں آئیں، ایک طرف سے وہ صدام حسین آیا جس نے وہ کچھ کیا، اور ایک طرف سے مثال کے طور پر امام خمینی کی ذات آئی کہ جس نے دین کے لیے وہ کچھ کیا. اس نے اتنا ظلم کیا کہ ہمیں معلوم ہے اس ظلم کی اس کو کوئی سزا نہیں مل سکے گی یہاں پہ، اس کے لیے سوائے یہ کہ خدا اس دنیا سے باہر کوئی سزا رکھے، برزخ میں رکھے، قیامت میں رکھے، آخرت میں رکھے، وہاں رکھے، یہاں پہ سزا نہیں ہوگی. اچھا وہ امام خمینی نے جو کچھ کیا، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، کروڑوں لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت پا رہے تھے، ان کے ذریعے سے فیض یاب ہو رہے تھے، اچھا اب خدا ان کو جزا دے، کیا جزا دے؟ 100,000 محل بنوائے، خمینی کو محل کی ضرورت نہیں ہے، 2 سال زندگی میں اور بڑھا دے، ان کو کیا فرق پڑا 2 سال اور بڑھ گئے تو، 100,000 ان کے ماننے والے اور بڑھ گئے، ان کو ماننے والے سے کیا لینا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی دو ان کو جزا مل نہیں سکتی، اس کو جزا کہیں اور دینی پڑے گی، یہ دنیا کی محدودیت ہے. مادی دنیا میں نہ ظلم کی سزا صحیح دی جا سکتی ہے، نہ اچھے عمل کی جزا صحیح دی جا سکتی ہے، یہاں اس کے لیے کچھ اور چاہیے ہوگا. یہ مادی دنیا ہے، مانوی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. مانوی دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت آپ کو مل جائے گی، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ جو ہمارے اوپر مادی مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں، ہمیں باہر ہر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا دین اسلام میں مقام کیا ہے؟ دین اسلام میں اس کا مقام کیا ہے؟ تو ایک جملے میں عرض اس طرح سے عرض کروں، اگر حق کی خاطر، اگر حق کی خاطر ہمیں خون جگر پینا پڑے، خون جگر کسے کہتے ہیں؟ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو خون جگر پیتا ہے. اگر حق کی خاطر خون جگر پینا پڑے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بدن کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، روح بلند ہوتی ہے. آپ حق کی خاطر خون جگر پئیں، حق کی خاطر صبر کریں، تو جس طرح کھانا کھانے سے جسم بڑھتا ہے، بالکل اسی طرح خون جگر پینے سے، نہ وہ خون جگر جو دنیا کی خاطر ہو. ایک آدمی کھوڑ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ خون جگر پی رہا ہے لیکن دنیا کے لیے. ایک آدمی کھوڑ رہا ہے کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کر رہے، دنیا کے سامنے مر رہا ہے، اس سے اس خون جگر سے کچھ نصیب نہیں ہونا. یہ حسد بنتی ہے بعض اوقات، یہ کبھی حرص بنتی ہے، اس سے کچھ نصیب نہیں ہوتا. حق کی خاطر اگر خون جگر پیا ہے، اب یہ روح کے لیے بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ بالکل ایسا ہی صحیح نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے جیسے بدن کے لیے کھانا. فرق یہ ہے کہ بدن کے لیے کھانا ایک رات میں بندے کو 50 سال کا نہیں کرے گا، ایک دم سے اتنا بڑا کر دے، لیکن خون جگر بعض اوقات تھوڑا سا بھی پیے انسان تو روح بہت بڑی ہو سکتی ہے، بہت بڑی ہو سکتی ہے. صرف ایک شرط ہے، حق کی خاطر، حق کی خاطر ہو. اچھا جب انسان یہ کام کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. میں چند مثالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد،
صلی علی محمد والے محمد.
آپ دین کی خاطر مصیبت اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آج کل کے دور کے اندر کہ بھائی کہیں پر فلاں اہل بیت کے چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں، کہیں پر فلاں شہید ہو رہے ہیں، تقریباً ہر روز جب انسان کے سامنے وہ خبریں آتی ہیں تو ظاہر انسان متاثر ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک افسوس ہوتا ہے، اور ایک انسان کے دل میں ایک احساس ابھرتا ہے. بعض اوقات اس انسان اس احساس کی وجہ سے کوڑتا بھی ہے کہ مثلاً ان مظلوموں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا مثلاً اس کے بچے ہیں، اس کے اہل خانہ پہ کیا مصیبتیں ہیں. یہ جو انسان احساس کر رہا ہوتا ہے، ان سب کی قیمتیں ہیں، اللہ کے نظام میں سب کی قیمت ہے. ان سب کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں روح کے اوپر اچھی حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. بلا تشبیہ عرض کروں، جیسے میں نے کہا ابھی، آپ کچھ کھانے کھاتے ہیں نا تو ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو جو تم نے کیلشیم کھایا نا، اس کے تمہاری باڈی پہ یہ اثر ہو جائے گا، یہ جو تم نے مثلاً آئرن لیا تمہاری باڈی کے اوپر یہ اثر ہوگا. یہ جو ہم خون جگر پئیں گے حق کی خاطر، اس کا ہماری روح پر کوئی اثر پڑ رہا ہے. اس اثر کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر کوئی حق کی خاطر کرے. کیا کیا چیزیں نصیب ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کچھ حقائق اس کی آنکھوں کے سامنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس خون جگر کے پینے کے نتیجے میں وہ حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے. میں نہیں کہہ رہا دکھائی دینے لگتی ہے، اس کے لیے تو پتہ نہیں، شاید خود شہید ہونا پڑتا ہوگا، تبھی تو کہتے ہیں شہید یعنی دیکھنے والا. تو دوسروں کی خاطر خونے جگر پینے سے کم سے کم کیا ہوگا, کچھ حقائق سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے, کچھ چیزوں پہ یقین ہو جائے گا جو پہلے یقین نہیں تھا, کچھ اچھائیاں بڑھ جائیں گی جو پہلے نہیں بڑھی تھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مصیبتیں بھی کہیں نہ کہیں نعمت ہیں, یہ مصیبتیں بھی کہیں نہ کہیں نعمت ہیں. امام خمینی ایک جملہ کہتے تھے, ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, بہت لوگ شہید ہو رہے تھے, وہ بہت عجیب وقت تھا, واقعا وہ سیکھنے کے لیے بہت عجیب وقت تھا. اور کبھی انسان سوچتا ہے تو کتنا عجیب لگتا ہے, ہر روز جنازے آتے تھے اور کیسے کیسے بچوں کے جنازے, جوانوں کے جنازے آتے تھے. باہر اس موقع پر امام خمینی جنگ کے زمانے میں ایک جملہ کہتے تھے, اور فارسی میں جملہ تھا کہ جنگ از الطاف خفیہ الہیہ سے, کہتے تھے جنگ اللہ کے مخفی الطاف میں سے ہے. اللہ نے کچھ لطف و کرم ہم پر کیا ہے جو بہت مخفی ہے, بہت سیکرٹ ہے, اللہ کے سیکرٹ الطاف میں سے ایک جنگ ہے. فرماتے تھے اس جنگ کے الطاف بہت زیادہ ہیں, اس جنگ کے لطف و کرم بہت زیادہ ہیں ہم پر, اللہ نے ہم پہ لطف کیا. اچھا اب کوئی ہمارا جیسا دیکھے تو جیسے مثلا وہ کیا کہے گا, آپ یقین فرمائیں, لوگ کہتے تھے اس زمانے میں بھی, کہتے تھے کہ بھئی یہ جو خمینی مروائے چلے جا رہا ہے جوانوں کا, جوانوں کو مروائے جا رہا ہے, یہ جو اتنے جنازے آ رہے ہیں, اب کیا ہوگا, اب کیا نتیجہ نکلا. مثلا آپ سوچیں قم جیسے شہر کے اندر ایک دن میں 250 جنازے آ گئے, 250 جنازے آ گئے, قم جیسا شہر لرز گیا بالکل, 250 جنازے اٹھا رہے ہیں, 250 جنازے میں لے کے چل رہے ہیں. اب ہر آدمی ایک دوسرے سے پوچھ سکتا ہے, بھائی یہ جو ہم نے 250 جنازے اٹھا لیے, چلو یا حسین بھی کہہ دیا, اب کیا ہوا, کون سی کامیابی ملی, جنگ ختم ہو گئی کیا؟ نہیں, جنگ تو چل رہی ہے, کب ختم ہوگی کچھ نہیں پتا تھا. جب انہوں نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, ایک رات پہلے بھی پتا نہیں تھا کہ جنگ ختم ہو جائے گی, ایک رات پہلے بھی پتا نہیں تھا کہ جنگ ختم ہو جائے گی. اتنی ایسی جنگ چل رہی تھی جیسے لگتا تھا قیامت تک چلے گی, اور جوان مرے چلے جا رہے تھے, اور اس وقت بھی کچھ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے, بھائی یہ جو ہمارے اتنے جوان مر رہے ہیں اس کا ہوگا کیا, اور کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ بھائی یہ خمینی مروائے چلے جا رہے ہیں ان کا ہوگا کیا. لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں, وہ جو قربانیاں دی ہیں اس سے اسلام پھیلا ہے, اس لیے دین پھیلا ہے. اس وقت نہیں سمجھ میں آتا تھا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, ہم ہی شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں نا, ابھی دھرنوں میں جا رہے ہیں, اور دھرنے کے بعد کوئی ہم سے سوال کرتا ہے اب کیا ملا, کیا اب کوئی شہید نہیں ہوگا؟ یہ بہت, جس نے بھی کیا ہوگا اس نے اچھی نیت سے کیا ہوگا, لیکن سوال احمقانہ ہے, سوال احمقانہ ہے. دنیا ایک رات میں تبدیل ہوتی ہے, جب وہاں پہ 200,000 لوگ شہید ہوئے تھے, اگلے دن کوئی کامیابی ملی تھی کیا؟ کوئی کامیابی نہیں ملتی. اور کتنا نفیس جواب تھا مولا چوتھے امام کا, کہ جب اس ظالم نے مولا کے زخم پر نمک چھڑکنے کے لیے پوچھا کہ ابن الحسین جنگ کون جیتا, امام نے فرمایا اذان ہوگی اور میرے جد امجد کی شہادت دو گے, پھر میں پوچھوں گا جنگ کس نے جیتی ہے.
بر محمد والے محمد صلوات,
اللہم صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہ, اللہ
نتیجے اتنی جلدی نہیں ملتے, قوم ہونے کے ناطے وقت گزرتا ہے. اس جنگ کے اندر 8 سال گزرے تھے, ملت عراق نے 25 سال سے زیادہ صبر کیا تھا. قوم ہونے کے ناطے سخت وقت گزارنا پڑتا ہے, ہمیں بھی سخت وقت گزارنا پڑ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان ہے, نہیں آسان نہیں ہے, بہت سخت ہے. یہ جو بچے یتیم ہو رہے ہیں بہت سخت ہے. بندے کا شہید ہونا اتنا سخت نہیں لگتا جتنا پسماندگان کے اوپر مصیبت جو آتی ہے وہ سخت لگتی ہے, وہ بہت سخت ہے. لیکن ہر قوم کے ساتھ یہ ہوتا ہے, جب وہ کسی مقام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو قربانی دینی پڑتی ہے. ہر قربانی کے بعد آپ پوچھیں اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, نہیں اتنی جلدی نصیب نہیں ہوگا, اس کے بعد صبر کرنا پڑے گا. صبر کریں, ہاں یہ ہے کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں, اپنے کام کو کرتے رہیں, آپ کی اورینٹیشن کلیئر ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ہمارے جو بعض دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں وہ اس حساب سے صحیح ہوتا ہے, ایک حساب سے تو بالکل غلط ہوتا ہے کہ وہ جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں.
ایک حساب سے صحیح ہوتا ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے جو کچھ ہونا ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہونا ہے. ان میں سے بعض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ ہونا کیا ہے. اس سے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں, بہت ساری چیزیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ نبٹ رہی ہیں جن کے حوادث آپ کے سامنے آئیں گے, جس کی پریشانیاں بھی آپ کے سامنے آئیں گی اور نتائج بھی سامنے آئیں گے. کم از کم ایک حقیقت دنیا بھر کے سامنے آئے گی, شیعت کا مقام کیا ہے, شیعت کی حیثیت کیا ہے. آپ مطمئن رہیے اس بات کے اوپر, اگر ہم نے ظلم نہیں کیا ہماری مظلومیت ثابت ہوگی. ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے. کربلا کے بعد جو پوری دنیا کے سامنے ثابت ہوا, جس پر آج تک اس پیغام کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ یہ کہ سید الشہداء مظلوم تھے. مظلوم کی اپنی طاقت ہے. آپ کم سے کم ظالم کا ٹائٹل نہیں دیجیے گا. یہ جو بعض اوقات شہداء کی جنازے کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے, مجھے ہمیشہ اس سے ایک خطرہ لگا رہتا ہے. یہ جو ظالم کا ٹائٹل ہماری طرف آ رہا ہے, یہ صحیح کام نہیں ہے. مظلوم کا ٹائٹل بہت اچھا ٹائٹل ہے. البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ مظلوم کا ٹائٹل اچھا ہے تو ہم جانے دینا شروع کر دیں. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جان بہت قیمتی ہے, ایک بھی کیوں جائے, بلا ہدف کیوں جائے, میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں مظلوم کا ٹائٹل بہت قیمتی ہے, اس کو ظالم میں تبدیل مت کریں. ظالم میں تبدیل نہ, اگر کوئی اور ظلم کر رہا ہے, ہم یہ کریں کہ مقابلہ کریں کہ بھائی کیوں مارے, لیکن ہم یہ کریں کہ ہم بھی ظلم کرنا شروع کر دیں, نہیں ہم ظلم نہ کریں, آپ کو فائدہ رہے گا. مظلوم کے ٹائٹل میں بہت فائدہ ہے. یہ پوری دنیا سمجھے گی اور آہستہ آہستہ اور سمجھے گی. اس کے ساتھ ابھی جس مسئلے کے اوپر بہت تفصیل سے عرض کر کے آ رہا ہوں, یہاں پہ اس کے اوپر نہیں عرض کروں گا, وہ یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اہل بیت نے جس ذریعے سے ہمارے بچانے کا بندوبست کیا ہے, بچانے کا مطلب جان نہیں ہے, فکر بچانے کا, وہ ذریعہ کیا ہے. مجھے تین پوائنٹ سمجھ میں آئے. اب وہاں اس تین پوائنٹ کو الیبوریٹ نہیں کیا تھا, وہاں ایک کو الیبوریٹ کیا. یہاں پہ بھی ارادہ نہیں ہے, صرف ذکر کر دوں تاکہ یہ بحث آگے بڑھے. تھوڑے سے تین پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمارے لیے عطا ہے, ہماری بقا کے لیے اگر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں. تین پوائنٹ سب سے اہم سمجھ میں آتے ہیں. پہلی بات سمجھ میں آتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خدا سے رابطہ, جس کو ہم تقویٰ کہہ سکتے ہیں, خدا متعال کے ساتھ ایک رابطہ, ان کے راز و نیاز, ان کی عبادات, ان کا خدا کے سامنے عرض کرنا, خدا متعال کے ساتھ ایک رابطے میں چلنا, اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی میں لانا, تقویٰ پرہیزگاری. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان تمام مظالم کے سامنے, ان تمام جابر و ظالموں کے سامنے بہت بڑا جو پوائنٹ تھا وہ ان کا تقویٰ پرہیزگاری تھا, جو ان کے نام کو باقی رکھتا تھا. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے ان کا علم تھا. کتنا ہی ظالم و جابر کیوں نہ ہو, علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم تھا. بس دو پوائنٹ, ایک تقویٰ پرہیزگاری اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, ایک ان کا علم, اور تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ ان کے اخلاقیات ہیں. اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. یہ تین چیزیں ایسی تھیں جس میں کچھ لوگ نقل اتارنے کی کوشش کر سکتے تھے لیکن پیش کچھ نہیں کر سکتے تھے. یعنی ممکن ہے کوئی نقل اتارے کہے میں بھی متقی ہوں, کوئی نقل اتارے کہے میرے پاس بھی علم ہے, کوئی نقل اتارے کہے میرا بھی اخلاق ہے, لیکن دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا, اور چھوٹے چھوٹے مقابلوں میں یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی تھیں. تو ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, عزیزان محترم, ہمارا دفاع کا اصلی راستہ یہاں سے شروع ہوگا. اگر کوئی مارنے آتا ہے ہم دفاع کریں گے, یقیناً ظاہر ہے ہم کیوں چاہیں گے کوئی مارے, ہم دفاع بھی کریں گے, حفاظت بھی کریں گے, سارے کام کریں گے. اگر کبھی یہ کہنا پڑتا ہے انسان کو کہ اگر کبھی کوئی چیلنج دے کہ نہیں مقابلے کے اوپر اترو, تو ہم اگر شرعی ذمہ داری بنی تو مقابلہ بھی کریں گے, لیکن اصل جیت اس سے نہیں ہے. اصل جیت اس سے نہیں ہے. اگر ہمیں واقعی جیت چاہیے, اصلی جیت ان تین پوائنٹس کے اندر کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تقویٰ, ان کا علم اور ان کے اخلاقیات, اگر یہ ہمارے اندر آنے لگے ہماری جیت شروع ہو جائے گی. ابھی بھی ہے اور آگے زیادہ بڑھے گی انشاءاللہ. خدا ہمیں لطف کرے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.
ہمارا جو عنوان ہے اس عشر کے لیے, اور آج اس کا آخر سے ایک دن پہلے ہے, اس آٹھ مجالس ہونی تھیں اور آج ساتویں مجلس ہے. اس اعتبار سے وہ جو دھرنا کی مجلس تھی اس کو ہم نے یہاں سے وہاں شفٹ کیا تھا, تو اس کو بھی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو آج ساتویں ہیں اور کل انشاءاللہ آٹھویں اور آخری مجلس. تو ہمارا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ امت کی مشکلات قرآن اور سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں. آج ایک اور مشکل کی طرف اشارہ ہوا ہے آپ سے, وہ یہ کہ بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو ہماری مشکلات میں شامل تھے, جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے, ایک مشکل آج اور بیان کی ہے. وہ جو اصلی جیتنے کے پوائنٹ ہیں ہمارے, اس پہ محنت کم ہو رہی ہے, اس پہ محنت کم. ہم سے بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں, اس سے ان کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں, کہتے ہیں ہم نے بھی یہی کرنا. کتنی دفعہ میں یہ جملہ سنتا ہوں, لوگ کہتے ہیں صہیونیوں نے یہ کیا, یا مثلا یہودیوں نے یہ دیکھا کیا, دیکھو ان کو کہاں پہنچ گئے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے بھی یہی کرنا ہے. یہ انتہائی سادہ اور انتہائی بے بنیاد فکر ہے. اگر کوئی ظالم کوئی ظلم کر کے کوئی ظاہری کامیابی لیتا ہے, ہم نے بھی یہی کرنا ہے. یہودی فلاں کام کر کے وہاں تک پہنچ گئے, ہم نے بھی یہی کرنا ہے. یہ کس نے کہا ہے ہم سے؟ بنی امیہ ظلم کر کے یہاں تک پہنچے, کبھی اہل بیت نے ظلم کیا کسی کے اوپر؟ بنی امیہ جبر کر کے اپنی حکومت 80 سال تک چلاتے رہے تقریباً, اہل بیت نے کیا یہ کام؟ نعوذ باللہ تعالیٰ, نہیں, کبھی نہیں کیا, اپنے اصولوں کے اوپر باقی رہے. تو آپ یہ مت کریں کہ آپ جیسے کسی کو دنیا کی ظاہری کامیابی حاصل کرتا دیکھیں فوراً کہیں ہم نے بھی یہی کرنا ہے. نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. ہم ایک مکتب فکر ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے مکتب فکر نے کیا کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس مکتب فکر نے جیت کے پوائنٹس یہ رکھے ہیں, آپ تقویٰ حاصل کریں, آپ علم حاصل کریں, آپ اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے معاشرے کو کچھ دیں. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں, خود بخود آپ کی کامیابی نصیب ہونی ہے. آپ کہیں گے وہ گولیاں چلا رہے ہوں گے, آپ کا علم تقویٰ اور اخلاق کچھ ہمیں بچائے گا, یہ بات آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں کیوں نہیں دیکھتے؟ جب انہوں نے تمام تر مظالم کیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں اپنا اخلاق دکھایا, اور پھر آخر میں دیکھنا پڑتا ہے جیت کس کی ہو رہی ہے. جب مثال کے طور پر حضرت حر کا لشکر سامنے آیا, اس کی ساری شمشیریں, اس کی تعداد, سب کچھ, اہل بیت نے پانی پلایا, یہ اخلاق نہیں ہے. دنیا نے جب دعوے کیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہے, کسی کے پاس مقابلے میں کچھ ہے تو لے کر آئے. جب تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات ہوئی, پوری دنیا تسلیم کرتی تھی ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ اہل بیت کے پوائنٹس تھے, ہمیں ان کاموں کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مطلب جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے, ہماری قوم ہونے کے ناطے, ایک اور چیلنج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان 3 پوائنٹس کے اوپر خاص توجہ فرمائیے گا. اس کو ظاہر ہے بہت زیادہ الیبوریٹ ہونا چاہیے. تقویٰ آئے گا کیسے؟ علم نصیب کیسے ہوگا؟ علم کتابوں کے اندر ہے, روایتوں کے اندر ہے, ہمیں نہیں پہنچ رہا ہے. اس کا برج کون بنے گا؟ اس کو کس طریقے سے پہنچایا جائے گا؟ اور اسی طریقے سے وہ اخلاق حسنہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہیں, اس اخلاق حسنہ کی ترسیم کیا ہوگی؟ چند باتیں میں ادھر کہتا ہوں جہاں اس سے پہلے پڑھ رہا ہوتا ہوں, چند باتیں یہاں کہتا ہوں تاکہ دونوں کو ہم ایسا نہ ہو کہ جو دونوں جگہ شرکت کرنے والے ہیں وہ تھکیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ ادھر کی باتوں کی تکمیل ادھر ہو رہی ہے اور کچھ ادھر کی باتوں کی تکمیل ادھر ہو رہی ہے. تو کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو بھی کہیں سن لیجیے گا, تاکہ اگر کوئی بات یہاں مس ہوتی ہو تو پھر وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل آپ یہ خدمت میں ایک پوائنٹ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی قوم بہت عرصے تک خوف کے عالم میں رہتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ منفیات حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور بنی اسرائیل کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ قوم اپنے اندر دیکھنے لگتی ہے, اپنے اندر دیکھنے کی وجہ سے کچھ محدودیتیں آ جاتی ہیں. ان محدودیتوں میں سے ایک اور محدودیت آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اور اس کے مقابلے میں اسلام کس طرح سے دیکھ رہا ہے. محدودیتوں میں سے, لمٹس میں سے ایک لمٹ جو ایک قوم کے اوپر اس طرح کی حالت میں طاری ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ اس کی ہمت بہت کم رہ جاتی ہے. اس کی ہمت چھوٹے اہداف پر چلی جاتی ہے, چھوٹے اہداف پہ خوش ہونے لگتے ہیں. اچھا, یہ شیطان کا حربہ بھی ہے. شیطان کے حربوں میں سے بھی ایک حربہ یہ ہے, اور یہ بہت ہی مشہور و معروف بیان کرتے ہیں اساتذہ اس کو, وہ یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں دو چیزیں آ رہی ہیں اللہ کی بندگی میں, اور شیطان آپ کو دونوں سے نہیں نکال سکتا, تو آپ کو کس پہ راضی کروائے گا؟ جو چھوٹا کام ہوگا, تاکہ آپ بڑا کام نہ کر لیں. اب اس میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کو دونوں سے کھینچے. مثال کے طور پر یوں ہی میں عرض کر رہا ہوں, مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں اس وقت کیا کروں, اس وقت میں نماز پڑھ لوں بہتر ہے یا ایکسرسائز کر لوں بہتر ہے؟ اچھا, ایکسرسائز بری چیز نہیں ہے, ایکسرسائز اچھی چیز ہے, حرام بھی نہیں ہے, انسان کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. دوسری طرف نماز پڑھوں بہتر ہے یا ایکسرسائز کروں بہتر ہے؟ اچھا اب میں نے دو میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے, شیطان کس کو پریفر کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا اس کے اندر کس کا فائدہ زیادہ ہے, وہ نہیں کرنے دے گا. فرض کیجئے میں بہت ساری نمازیں پڑھ چکا ہوں اور میرا دین مجھ سے کہتا ہے تمہارے جسم کو بھی چاقو چوبند ہونا چاہیے, میرے اندر کمی اس وقت ورزش ہے, تو شیطان مجھ سے کیا کہے گا؟ تم نماز پڑھو تاکہ میری کمی پوری نہ ہو سکے. اچھا ممکن ہے اس طرف سے ہو, میں وہ آدمی ہوں جس کا جسم ویسے ہی چاقو چوبند ہے, عبادتیں کم ہیں, تو میری ضرورت کیا ہے؟ میں نماز پڑھوں, شیطان مجھے کیا کہے گا؟ ورزش کرو. میں نے آپ کے جواب میں نہیں کہا کہ شیطان کہے گا ورزش کرو نماز کو چھڑوائے گا, میں کہہ رہا ہوں دونوں طرف ممکن ہے. ممکن ہے میں نے ڈھیر ساری نمازیں پڑھ لی ہوں, اب دین کہہ رہا ہے تمہارے جسم کو صحیح ہونا چاہیے, اور میں نمازیں پڑھے چلے جا رہا ہوں پڑھے چلے جا رہا ہوں, میرا جسم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, میں دین کے کسی کام نہیں آؤں گا, ابھی بستر پہ پڑھ جاؤں گا پھر سب سے خدمتیں لوں گا, اس وقت مجھے چاہیے ورزش کروں چونکہ میں عبادتیں کر چکا ہوں. شیطان مجھ سے کیا کہے گا؟ نہیں بیٹا اور نماز پڑھو. آپ کو بیٹا بھی بنا لے گا وہ, باپ بن کے نصیحت کر رہا ہوگا کہ اگر یہ کرو. اچھا اب آپ کو اسی میں مشغول رکھے گا, کیوں اس طرف لے کے جائے گا؟ چونکہ وہ دشمن ہے, دشمن کا کام یہ ہوتا ہے آپ کو چھوٹے ہدف میں رکھے گا. آپ کے اندر صلاحیت ہے, دو کام کی صلاحیت ہے. شیطان آپ کو ہمیشہ کیا کرے گا؟ چھوٹے کام پہ لے کے جائے گا, چھوٹے کام پہ لے کے جائے گا. عقل مند آدمی ہمیشہ یہ دیکھے گا وہ بڑا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے, بڑا کام کیا ہے, اس کام کی طرف جائے گا. البتہ ایک اور خطرہ بھی ہے, نہ چھوٹا کرے نہ بڑا کرے, کسی اور غلط کام کی طرف چلا جائے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں دو کاموں میں سے, ایک چھوٹا کام ہے ایک بڑا کام ہے, آپ کو بڑے کام کی طرف جانا چاہیے. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں, ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل سے مثال عرض کی تھی, لیکن دوبارہ دہرانے میں شاید برا نہیں ہو. جو میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں شاید دو سال پہلے ایک سال پہلے کہیں عرض کیا تھا کہ کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ لاشیں آ رہی ہیں ایک جگہ سے. دو بیہیویئر ہو سکتے ہیں, مثلا ایک پانی کے کنارے کھڑا ہے, وہاں سے کوئی لاش آ رہی ہے پانی کے اوپر, تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لاش آ رہی ہے اور وہ ذمہ داری دیکھتا ہے کہ مجھے لاش کو دفنانا چاہیے, تو وہ فوراً پانی کے اندر کودتا ہے لاش کو نکالتا ہے اور اس کو دفنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, دیکھتا ہے ایک اور لاش بھی آ رہی ہے, وہ اس کو چھوڑتا ہے دوسری لاش کو اٹھانے جاتا ہے تاکہ اس کو بھی نکالے, اور لوگوں کو بھی بلاتا ہے, کہتا ہے میرے پاس آؤ تاکہ مدد کرو, دیکھو کسی کی لاش آ رہی ہے اس کو دفنانا ہے. ابھی وہ نکال رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی پیچھے لائن ہے پوری, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں مرے ہوئے مردہ ہیں سب. اب وہ سب کو جمع کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یہاں آؤ, ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ نہیں رکتا, وہ دفنانے کے لیے نہیں رکتا, چلتا رہتا ہے اسی سمت جہاں سے آ رہے تھے. تو لوگ اس سے کہتے ہیں بےحیث انسان, یہ جو مردہ پڑے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہے, تم آؤ ہمارا ساتھ دو لاشیں دفنانے کے لیے. وہ کہتا ہے نہیں میں لاش نہیں دفناؤں گا, میں یہ دیکھوں گا یہ مار کون رہا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا. کوئی تو ہو جو جا کر دیکھے وہ مشکل کام کون سا ہے, جو روٹ ہے جو جڑ ہے وہ مصیبت کیا ہے. تم یہاں لاشیں دفناتے رہو گے وہ پیچھے مارتا رہے گا, ساری زندگی تم کو لاشیں دفنانی ہے پھر یہاں پر, کیونکہ اس ظالم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اچھا شیطان آپ کو کیا مشورہ دے گا اس وقت؟ دفناؤ, اب آپ کھڑے رہے دفناتے رہے, وہ مارتا رہے گا آپ دفناتے رہیں گے, وہ لوگوں سے ان کے نوالے چھینتا رہے گا آپ نوالے دیتے رہیں گے, اور آپ کو ساری زندگی دینا ہے. ایک وقت میں کوئی ایک عقل مند آئے گا اور وہ کہے گا بھائی یہ جو قاتل ہے اس سے جا کے لڑو, اب لاشیں مت دفناؤ جا کے اس قاتل سے لڑو تاکہ یہ لاشوں کا سلسلہ تو بند ہو کسی طریقے سے. فقیروں کا پیٹ بھرتے 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 ساری زندگی گزر رہی ہے, کچھ لوگ یقیناً چاہیے جو ان کا پیٹ بھریں ورنہ یہ دو وقت برداشت نہیں کر پائیں گے مر جائیں گے, لیکن کچھ لوگ چاہیے جو پیچھے جا کر یہ سوچیں یہ بھوکوں سے لقمے چھین کون رہا ہے, اس کا بھی تو کوئی علاج کرے. ہم اور آپ ایسے ہی ہیں, شیطان ہمیں کم ہمتی میں مبتلا کرے گا, ہم سے جو بڑا کام ہے وہ چھین لے گا, ہمیں چھوٹے کام میں ڈال دے گا, کہ اگر چھوٹے کام کرو. اچھا ہم چھوٹے کام کرتے رہیں گے ساری زندگی کرتے رہیں گے, نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بھائی وہ جو بڑا کام تھا وہ کام کیا تھا, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر پوری قوم کے ساتھ یہی ہو جائے تو پھر اس قوم کے لیے بہت سخت وقت ہے, کیونکہ کون مشکل کو حل کرے گا. اچھا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں بلند ہمت قوم ہے, ایک چھوٹی ہمت کی قوم ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں, خوش ہوتے رہتے ہیں, یہ ہم نے کر لیا, یہ ہم نے کر لیا, اس کو اپنی اچیومنٹس کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو اچیومنٹس ہوتی ہیں لیکن بہت چھوٹے اسکیل کے اوپر. ایک قوم ہوتی ہے جا کر دیکھتی ہے اصلی اچیومنٹ کون سی اچیومنٹ ہے, اصلی کام جو کرنے کا کام ہے وہ کام کون سا ہے, اس کو کر لو. اچھا اگر کبھی انسان کو اصلی سمجھ میں آ جائے نا تو بہت کم ریسورسز پہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. اگر کبھی اصلی سمجھ میں آ جائے تو بعض اوقات کچھ نہیں کرنا ہوتا, چیز صحیح ہو سکتی ہے لیکن پرخلوص ہونا چاہیے آدمی کو. چھوٹی چھوٹی مثالوں سے میں آپ کو اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. میں معذرت چاہتا ہوں, میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے جو بہت ہی عوامی سی مثال ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں. ایک دفعہ میرے بچے کی آنکھ پر ایک پھوڑا نکلا, بچے کی آنکھ پہ پھوڑا نکل گیا, کافی بڑا ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیا کروانا ہے. وہ کہیں پر ناشتے کی میز پر لڑکھڑایا, زمین پہ گرا اور وہ پھٹ گیا, پھٹ گیا, خون ہم خون ہو گیا. اب آپ کے بچے کی آنکھ سے خون نکل رہا ہے اور بہت زیادہ نکل رہا ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بچے کو اٹھائے, فوراً ہاسپٹل میں لے گئے. ہاسپٹل میں جس نے دیکھا ڈاکٹر نے, اس نے کہا بھائی ایمرجنسی میں لے گئے. اس نے دیکھا, کہنے کا آپریٹ ہوگا, آپریٹ ہوگا, اور یہاں آپریشن تھیٹر میں اس وقت کوئی نہیں ہے, ایک ڈاکٹر ہے, وہ آئے گا, وہ آئے. یہ ایک لمبی داستان اس نے مجھے سنا دی اور میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے بچے کی آنکھ ختم ہونے والی ہے, اس طرح جس طرح خون بہہ رہا ہے, پتہ نہیں اس کی جان خطرے میں ہے, اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیا کر رہا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا, اسی ہاسپٹل کا, کہنے لگا بیوقوف مت بنو, اس کو یہاں سے اٹھاؤ, فلاں آئی کلینک ہے, ہاسپٹل ہے, وہاں جاؤ. میں نے کہا یہ کہہ رہا ہے, اس نے ڈاکٹر کو بلا لیا. کہنے لگا یہ پاگل بنا رہا ہے, اسے کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے. تمہارے بچے کے اوپر کوئی بڑی مصیبت لے آئے گا, تم فوراً اٹھاؤ, فلاں جگہ پہ جاؤ, وہ علاج کر لے گا. میں نے کہا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے, شاید صحیح کہہ رہا ہے, مجھے رسک نہیں لینا چاہیے, کم سے کم سیکنڈ اوپینین تو لے لوں آپریشن سے پہلے. میں نے بچے کو اٹھایا, میں اس آئی کلینک کے اوپر پہنچ گیا جہاں اس نے کہا تھا. وہاں پہنچا, وہاں ایک ڈاکٹر تھا, اس کے سامنے لے کر گئے, اس نے لائن سے نکل کے بلا لیا, اس نے بچے کو دیکھا. اچھا بچہ بہت چیخ رہا تھا, بہت چیخ رہا تھا, وہ ڈاکٹر بچے کے چیخنے سے ڈپریس ہوئے چلا جا رہا تھا, اتنا وہ اچھا ہمدرد ڈاکٹر تھا, بچے کے رونے سے ڈپریس ہو رہا تھا. مجھے ایک تو اس کی بات اچھی لگی کہ وہ بے حس انسان نہیں تھا, وہ حس رکھتا تھا, بچے کے رونے سے ڈپریس ہو رہا تھا. اس نے بچے کا اچھی طرح معائنہ کیا, مجھ سے کہنے کا آپ باہر لے جائیں. تو مجھے برا لگا کہ بھئی یہ ٹریٹ نہیں کر رہا, کہہ رہا باہر چلے جاؤ. تو وہ جو اس کے ساتھ ہیلپر تھا, اس کا اسسٹنٹ, اس نے کہا یہ ڈاکٹر ابھی رونے لگے گا, اب باہر لے جائیں. یہ دل کا بہت ہلکا ہے, یہ بچوں کو دیکھتا ہے رونے لگتا ہے, آپ باہر چلے جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے. خیر میں بچے کو اٹھایا, باہر لے آیا, کہنے لگا آپ اندر آئیں. میں اندر آیا, میں نے پوچھا بھائی اب کیا ہوگا. کہنے لگا دیکھیں میں نے زخم دیکھ لیا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں, پیچھے اس نے کہا تھا آپریشن ہوگا بچے کا, یہ بچے. کہنے لگا بھائی میں نے زخم دیکھ لیا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے, پھوڑا پھنسی جو کچھ بھی تھی وہ پھٹی ہے اور بالکل وہیں تک کٹی ہے جہاں اس کو کٹنا تھا. آپ کے بچے کا آپریشن ہو گیا ہے, آپریشن ہو چکا ہے, یہاں پہ میں کوئی دوائی نہیں لگاؤں گا. میں اگر دوائی لگاؤں گا اس کی آنکھ میں چلی جائے گی, اس کی آنکھ خراب ہو جائے گی, آپ نے فیس کے پیسے دے دیے, والسلام, معاملہ ختم ہے. آپ کا بچہ پرفیکٹلی اوکے ہے, تھوڑی دیر میں اس کا خون رکے گا, اس کے بعد یہ اتنے دن کے اندر اس کی کھال آ جائے گی, اس کو کچھ نہیں ہوا ہے, اس کا آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب جائے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, آپ معاشرے کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ کہیں گے اسے آپریشن چاہیے, اسے یہ چاہیے, اسے وہ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, بصیرت چاہیے, آپ کی آنکھ صحیح ہونی چاہیے, آپ کو دیکھنے والا ہونا چاہیے, یہاں چاہیے کیا ہے. بعض وقت کچھ نہیں چاہیے ہوتا, چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے, آپ کو سالو کرنا ہے اس کو کسی طریقے سے. اس کی بہت ساری مثالیں, یہ تو میں نے اپنی چشمدید مثال دے دی. ایک دفعہ اسی طرح کہتے ہیں کہ بھائی ایک انجینئر تھا, اس کو کسی کمپیوٹر سائنس کا انجینئر, اس کو کسی بہت بڑے کمپیوٹر کی پرابلم سالو نہیں ہو رہی تھی, اس کو بلایا گیا, اس نے دیکھا داکھا, بہت اچھی طرح دیکھا, تقریباً ایک گھنٹے تک دیکھتا رہا. اس کے بعد اس نے ایک اسکرو ڈرائیور لیا, ذرا سا کیا واپس. جب وہ جانے لگا تو وہ جو تھا اس نے کہا کہ بل بھیج دینا. اس نے بل بھیجا, مثلاً میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, $5,000 بھیج دیا. تو اس نے بل دیکھا $5,000, کہنے لگا $5,000 اسکرو ڈرائیور چلانے کے. اس نے لکھ کے بھیجا بل والے کو کہ اس بل کی ڈیٹیلز بھیج دو, ڈیٹیلز بھیجو. ڈیٹیلز بھیجنے کا مطلب ہے مثلا تم لکھو تم نے کون سا پرزا لگایا, تم نے کوئی پرزا نہیں لگایا, تم نے کیا کیا. اس نے بل کی ڈیٹیل لکھ کے بھیجی, اس نے کہا انسپیکشن اور ڈائیگنوس $4,500, $500 اسکرو ڈرائیور چلانے کے. $4,500 کس بات کے ہیں؟ انسپیکشن اور ڈائیگنوس کے. یہ دیکھنا ہے کہ بیماری تھی کیا, باقی تو کام چھوٹا سا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ بھائی یہ دیکھو بیماری ہے کیا اس کے اندر. آپ آپریشن کر دو گے, کمپیوٹر ریپلیس کر دو گے, یہ سب فضول پیسہ آپ کا ضائع ہوگا. سب سے پہلے دیکھو بیماری کیا ہے, آپ اپنی بیماری ڈھونڈیں معاشرے کے اندر. اچھا یہ کام ایکسپرٹ نے کرنا ہے, یہ کوئی نہیں کر پائے گا. کوئی کہتا رہے گا چونکہ شیعہ قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے نا, دیکھو فلاں قوم کے پاس پیسہ ہے, کتنی صحیح زندگی گزر رہی ہے, کوئی مارتا ہی نہیں ان کو. کیا پتا پیسے کی وجہ سے نہیں مار رہے ہیں, چونکہ وہ باطل پر ہے اس لیے اس کو کوئی نہیں مار رہا ہے. فلاں قوم دیکھو کتنی طاقتور ہے, اگر اسلحہ ہوتا نا پھر سب کچھ صحیح ہوتا. ممکن ہے ایسا اسلحے کا ڈرامہ ہی نہ ہو, یہاں پہ کچھ اور معاملہ ہو, یہاں سازش کچھ اور ہو. آپ کو یہ آسان سولوشن نہیں چلیں گے. یہاں پر یہ سوسائٹی کا کیس ہے اور سوسائٹی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا, اس کو بہت بصیرت سے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہاں جو اصلی ترین کیس ہے, باقی سب تو ٹیمپرری ہے, یہ چلتا رہے گا. اصلی ترین کیس کیا ہے, اور وہ اصلی ترین کیس وہ اگر سمجھ میں آتا ہے پھر معاملہ حل ہوتا ہے. ابھی اصلی ترین کیس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ تھا جو 3 پوائنٹ آپ سے کہے تھے, وہ اصلی کیس ہے, باقی سب جز وقتی ہے. ہم نے وہ نہیں کیا ہے جو اہل بیت نے ہم سے مانگا تھا, یہ اصلی کیس ہے. یہ جتنی دشمنیاں بنی ہیں ان کی کوئی روٹ ہیں, ان کی کہیں جڑیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا اگر ہم اصلی کام کریں گے تو کوئی دشمن نہیں آئے گا, نہیں دشمن تو پھر بھی آئے گا, اہل بیت کے سامنے بھی دشمن آیا تھا, ہمارے سامنے کیسے نہیں آئے گا. لیکن جو ہمارا کام ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, پھر ہم کو کامیابی نصیب ہونا بہت آسان ہے. اپنے کام کو صحیح کریں. ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے, یہ لوگ ہماری ہمت کو چھوٹا کر رہے ہیں. آپ اپنی ہمت چھوٹی نہ کریں. قرآن کریم نے 2-3 جگہ کے اوپر قوم کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے. میں 2-3 آئے کریم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
یہ چاہتے ہیں, ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے, یہ ہمارے اسکوپ کو بہت چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے آبجیکٹیوز کو, ہمارے اہداف کو بہت چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ہدف چھوٹا نہیں ہے. قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو انسانوں کے نفع کے لیے باہر نکلے ہو. اخرجت للناس, کوئی قوم باہر نکلے ذمہ داری کو انجام دے اسے اخرجت کہتے ہیں. یہ باہر نکلے ہیں, گھر سے خارج ہوئے ہیں. کس لیے خارج ہوئے ہیں؟ اپنے لیے خارج نہیں ہوئے ہیں, للناس انسانیت کے لیے خارج ہوئے ہیں, انسانیت کے نفع کے لیے نکلے ہیں. اچھا دشمن کیا کرے گا؟ میرے اور آپ کے اسکوپ کو انسانیت سے نکالے گا, کسی چھوٹے گروپ میں پھنسائے گا, پھر اور چھوٹے میں, پھر اور چھوٹے میں, پھر اور چھوٹے میں, اتنے چھوٹے میں کہ ہم انسانیت بھول جائیں گے. آخر میں اکیلا رہ جاؤں گا, میں اپنے لیے کروں گا بس. یہ مشکلات کا ایک برا اثر ہے جو کسی کے اوپر پڑ سکتا ہے. یعنی وہ کیا کرے, اپنے بڑے آبجیکٹیو کو بھول جائے, بڑا آبجیکٹیو بھول جائے, اس کے سامنے صرف یہ رہ جائے آج پیٹ کیسے بھرے گا. بعض اوقات حادثات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انسان کے دماغ کو مفلوج کر دیتے ہیں. قوموں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اپنی اصلی ذمہ داری بھلا دیتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, پاکستان میں اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے ناطے ہماری اصلی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا, کیونکہ غلط آبجیکٹیو بعض اوقات ہمیں غلط جگہ پہنچا سکتا ہے. ہماری اصلی ترین ذمہ داری اگر مجھ سے کوئی پوچھے, میں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے, میں نے عرض کیا یہ انسٹیٹیوٹس کے کام ہے, میرے ایک ذات کے کام نہیں ہے, لیکن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ہمارا وہی ہدف ہونا چاہیے جو ظہور کے بعد وقت کے امام کا ہونا چاہیے. ہمیں اسی لائن پہ چلنا چاہیے. ان کا ہدف کیا ہے؟ یملؤ الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا. وہ تشریف لائیں گے, زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے. پاکستان شامل ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان بھی شامل ہے. میں اور تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ پاکستان میں عدل و انصاف کے فروغ کے لیے. ہمارا اصلی ہدف اتنا بلند ہونا چاہیے. ہمارا اصلی ہدف صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بوجھانی ہال کے اندر میں نے چند مجلسیں پڑھنی ہیں, نہیں, یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. یہ وسیلہ ہے, طریقہ ہے, مقدس عبادت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے بعد مجھے پہنچنا کہاں ہے؟ پہنچنا وہاں جہاں میرے مولا نے کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. جو ہمارے وقت کے امام کے لیے منصوبہ موجود ہے, یملا الارض قسطا وعدلا کما ملا عدل من وجورا. اے ظالم محترم, ہمیں بلند ہمت ہونا چاہیے, اللہ ہم سے بڑے کام لینا چاہتا ہے, ان بڑے کاموں کے لیے زمینیں دیتا ہے, گراؤنڈز دیتا ہے, کہتا ہے اس گراؤنڈ پہ چلو اور بڑے کام کو انجام دو. سید الشہداء کا ہدف کیا ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا اے خدا میں چاہتا ہوں لنوری المعالم من دینک, اے خدا میں چاہتا ہوں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دو. نظہر الاصلاح فی بلادک, تیرے شہروں کے اندر اصلاح نظر آئے. ویعمل المظلومون من عبادک, اور تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے. یہ سید الشہداء کا ہدف ہے. سید الشہداء نے کہا خدا تو جانتا ہے میں طاقت کے لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں اپنی حکومت صرف بناؤں گا, میں پیسے کے لیے نہیں نکلا ہوں, یہ تنافس میرا کام نہیں ہے, لڑنا بھڑنا میرا کام نہیں ہے, میرا کام کیا ہے؟ نوری المعالم من دینک, تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, ایسا نہ ہو کہ یہ جو کانفلکٹس ہمارے پاس اس وقت ہیں یہ ہماری نظروں کو چھوٹا کر دیں, یہ ہمارے اہداف کو چھوٹا کر دیں, یہ ہمارے اپنے اندر محدود کر دیں اور ہم کم اہداف پر راضی ہو جائیں. نہیں, کم اہداف پہ نہیں جائیے گا. آپ کا ہدف بہت بڑا رکھا ہے خدا نے. خدا فرمائے قوم امت کے لیے کام کرو, انسانیت کے لیے کام کرو. کن تم خیر امت ہے اخرجت للناس. اچھا, جب تم یہ کام کرنے لگو گے عدل و انصاف کے فروغ کے لیے, معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے, تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم امر بالمعروف کرتے ہو, تم نہیں عن المنکر کرتے ہو. قرآن کریم ہے, قرآن کریم نے فرمایا, فرمائی تمہاری ذمہ داری ہے. اب ہم کہیں خدایا تو مجھے انسانیت کی فلاح کے لیے کہتا ہے کہ میں نکلوں اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کروں, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عدل و انصاف پھیلے گا. اچھا, عدل و انصاف پھیلے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے دوسری مجلس میں اس مسئلے کے اوپر بہت تفصیل سے عرض کیا تھا, معاشرے میں عدل و انصاف سے کیا ہوگا؟ عرض کیا تھا کہ عدل و انصاف وہ ریوارڈ ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا جا رہا ہے. کیوں یہ ریوارڈ اتنا بڑا ریوارڈ ہے؟ اس سے انسانوں کے کمالات نکھرتے ہیں. عادل معاشرہ ایسے گملے کی طرح ہے جہاں پر پھول بہت اچھی طرح نکلتے ہیں. عادل معاشرہ ایسے گملے کی طرح ہے جہاں پودا خوب پروان چڑھتا ہے. عادل معاشرے میں انسان کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں, وہ عدل و انصاف کے ذریعے سے کمالات کو حاصل کرتا ہے. ظالم معاشرہ ایسا ہے جیسے انسان نے کسی بیج کو کسی تباہی میں بو دیا ہے, کسی آگ کے اندر ڈال دیا ہے, بیج ختم ہو جائے گا, اس سے کچھ نہیں نکلے گا. ظالم معاشرہ اتنا برا ہے انسان کے لیے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں عدل قائم کرو, اے دلو عدل کرو تم سب. احزان محترم, یہ ہدف ہے. بس کوئی یہ نہ سوچے ہمارا ہدف پاکستان نہیں ہے. نہیں, پاکستان بھی ہدف ہے. دنیا ہدف ہے یا نہیں ہے؟ دنیا بھی ہدف ہے. اخرجت للناس, خدا تعالیٰ اتنا بڑا ہدف دینا چاہتا ہے. احزان محترم, میں ان چند دنوں کے اندر اور ظاہر ہے ان چند مہینوں کے اندر جب سے یہ شہادتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ادھر سے ذہن میں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں خطرات بھی ذہن میں آتے ہیں. مثلاً کچھ خطرات تو وہ میرے نزدیک خطرے ہیں ہی نہیں کہ پاکستان سے شیعہ ختم ہو جائیں گے. یہ میرے نزدیک کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. میرے نزدیک یہ خطرہ نہیں ہے. خطرہ میرے نزدیک صرف یہ ہے شیعہ اپنے اہداف کھو بیٹھے, یہ میرے نزدیک خطرہ ہے. شیعہ دہشت گردی کی طرف چلا جائے, شیعہ سیکولر ہو جائے, یہ میرے نزدیک خطرہ ہے. میرے نزدیک اصلی خطرہ قطعاً یہ نہیں کہ شیعہ ختم ہوگی. یہاں سے کوئی شیعہ بھی ختم کر سکتا, اللہ کی اس زمین کے اوپر شیعہ کا پرچم بلند رہے گا, سید الشہداء کا پرچم ہے, اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا. صرف ایک مشکل ہے, ہمارے اہداف منحرف نہ ہو جائیں, ہم اپنے اہداف کو کہیں اور نہ لے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں ہم نے پاکستان کو نہیں دیکھنا ہے, پاکستان میں بسنے والے انسانوں کو نہیں دیکھنا ہے, میں نے اپنے محلے کو دیکھنا ہے, میں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے بس. نہیں, یہ اگر ہم نے کیا تو ہم نے ناانصافی کر دی. اپنی فکر کے ساتھ, اپنے مکتب فکر کے ساتھ, ہمارا مکتب فکر عمومیت کا مکتب فکر ہے. اگر کسی کے پاس حق تھا کہ وہ سب کو نہ دیکھے صرف گھر کو دیکھے تو وہ چوتھے امام کی ذات تھی. اگر کوئی کہے کہ دنیا میں حق بنتا ہے, میں اپنے دل میں سوچتا ہوں جس کے بھائیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا ہے, وہ اس ملت کے لیے کچھ سوچے؟ وہ فوراً جواب میں کہے کہ میں اس ملت کے لیے کیا سوچوں جس نے میرے 18 بھائی شہید کیے ہیں, جس نے میرے باپ کو شہید کر دیا, وہ ملت کے لیے کیوں سوچے؟ لیکن اس عظیم الشان شخصیت مولا چوتھے امام کی دعاؤں کو دیکھیں صحیح سے سجادیہ کے اندر لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے دعائیں دے رہے ہیں. ہمارا جیسا کوئی آدمی ہو تو کیا اس قوم کو کیا دعا دوں جس نے میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا اور خاموشی سے دیکھتے رہے, ہلے نہیں اپنی جگہ سے, مولا اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں اللہ سے ایسے مانگو تاکہ تمہاری مشکل حل ہو جائے. یہ وسعت قلبی نہیں ہے, یہ بلند ہمت کی بلندی نہیں ہے. کتنا انسان کو ہمت میں بلند ہونا چاہیے کہ وہ ابھی بھی کہے کہ ان انسانوں سے مجھے سروکار ہے اللہ کے نبی کی طرح. طائف میں گئے بچوں نے پتھر برسا دیے, اللہ کے نبی نے نہیں کہا مجھے طائف سے سروکار نہیں ہے, یہ نعوذ باللہ برباد ہو جائے, نہیں ایسا نہیں کیا, کہا ہمیں سروکار ہے اور ہم ان کو بھی ہدایت دیں گے. اجزان محترم, شیعت اپنے اہداف میں کم پہ نہ آ جائے, شیعت بلند ہمتی کے ساتھ کام لے, تمام تر مصیبتوں کے باوجود بلند ہمتی سے کام لے, ہمت کو بلند رکھے, اپنے اہداف کو بلند رکھے اور آپ یقیناً اس کے مثبت اثر دیکھیں گے. آپ ظلم کے اوپر خاموش مت بیٹھے. پاکستان میں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے ہمیں یہ ذمہ داری سمجھ لینی چاہیے, ہمیں اس مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے, جہاں ظلم ہو اس کا ساتھ دینا ہے کہ بھائی مظلوم رہا ہے اور ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے. آپ اپنی نظروں کو کم مت کریں. اگر خدا نہ کرے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سب کو دیکھنا بند کر دیا, سب کے فائدے کے لیے کوئی بات نہیں کی, سب کو فائدہ پہنچانا بند کر دیا, ہم اپنے حصار میں بند ہو جائیں گے, اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا, ہم اپنے اہداف کو بیٹھیں گے. تو عزیزان محترم, میں نے بہت تکرار کی آپ کی خدمت میں اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی آپ کی خدمت میں کہ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ اگلی نسل پھر اس بات کے اوپر روئے کہ ہم لوگ اتنا اندر کیوں چلے گئے. اگر ہم باہر رہتے تو ہم دوسروں کو کیا کیا پیغام دے سکتے تھے, اور مطمئن ہو کہ کہہ رہا ہوں ہم دے سکتے ہیں, ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. تو آپ اس پہ توجہ فرمائیں. میں نے بہت لمبے عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, آج بھی وقت کافی زیادہ لگ گیا, کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک محدود وقت میں اس کو ختم کریں. لیکن یہ چونکہ دور سخت دور ہے, یہاں کے مسائل پیچیدہ ہیں, ہم لوگ پیچیدہ مسائل سے گزر رہے ہیں. البتہ میں ایک بات ہمیشہ سوچتا ہوں, میرے دل میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ وہ وقت ہو جو پیچیدگیاں بڑھیں, مسائل بڑھیں اور ہمارے امام تشریف لے آئیں, اللہ کرے. آپ اپنی نظروں کو ہمیشہ بلند ہمتی کے ساتھ دیکھیں, اعلیٰ اہداف کے اوپر نظر رکھیں اور وقت کے امام سے اپنے توسلات کو اور اپنے ارتباط کو مضبوط کریں. میں نے عرض کیا یہ نہیں ہوگا کہ امام تشریف لانے لگیں تو مشکلات نہیں ہوں گی, نہیں مشکلات بڑھیں گی. ہمارے پاس کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو کہہ رہی ہو کہ امام سے پہلے مشکلات ختم ہو جائیں گی, تمام کے اندر صرف ایک ہی جہت ہے, مشکلات بڑھیں گی. تو بڑھتی ہوئی مشکلات سے مت ڈریں, بڑھتی ہوئی مشکلات انشاءاللہ امام کی تشریف آوری کا پیش خیمہ ہو تو یہ مشکل بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے, کیونکہ بڑی خوشخبری کا حصہ ہے, بڑی خوشخبری کا حصہ ہے. تو ان سب کی طرف توجہ فرماتے رہیے, اور یہ وہ بصیرت ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی ہے. اہل بیت کی کسی دعا میں نہیں لکھا ہوگا, میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دعوے سے ساری پڑھی ہوں گی, لیکن جتنا ہم پڑھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا خدایا ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈال, نہیں لکھا ہوگا. ان کی زندگیاں مشکل میں تھیں, سختیوں میں تھیں, امتحانوں میں پڑھتے تھے. کسی نے مولا امین المومنین کے سامنے کہا خدایا مجھے مشکل میں نہ ڈال, فرمایا مت کہو خدا مشکل میں نہ ڈالے, کہو خدایا مشکل میں لغزشوں سے محفوظ کر لے, راستے سے ہٹنے سے محفوظ کر لے. مشکل تو آئے گی, مشکل آتی ہے تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے, تو تم کہہ رہے ہو مشکل نہ آئے تو اس کا مطلب تم نے کمال تک نہیں پہنچنا, مشکل تو آئے گی. اور کیا نہیں پتا تھا اہل بیت کو ہم پہ کیا مشکل آنے والی ہے؟ سید الشہداء وہ سب تیار کر رہے تھے کہ اس فرزند نے مشکل اٹھانی ہے, سب نے تیار کیا تھا. اور کتنا نفیس ہے, یعنی تصور میں بھی نہیں آتا یہ بات کہ
مثلاً سید الشہداء کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور اس ولادت کے موقع کے لیے ایک زیارت بھی ہمارے پاس موجود ہے, تو اس کے اندر لکھا ہے کہ سلام ہو اس کے اوپر جس کے گریے سے پہلے, بچہ پیدا ہوتا ہے گریہ کرتا ہے, استحلال جس کو کہتے ہیں, ہمارا سلام ہو اس پر جس کے گریے سے پہلے اس کی شہادت پہ گریہ ہو چکا ہے. اس کی شہادت پہ گریہ بہت پرانا تھا. کہاں کہاں کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں سید الشہداء کی شہادت کے گریے کے اوپر. اور نہیں معلوم اگر ہم یہ دعوے میں کہیں شاید صحیح ہے, کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید تمام انبیاء سید الشہداء کے اس غم میں شریک رہتے تھے, کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ, حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ, کہ کسی نے خدا متعال کے سامنے توبہ کی تو سید الشہداء کا نام لیا. اور کتنی نفیس روایت وہ روایت ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ خدا تو نے مجھے عظیم الشان نام دیے ہیں توبہ کرنے کے لیے, فرمایا کہ میں نبی کا نام لیتا ہوں تو اس نام کے اندر ایک رحمت ہے, اور علی کا نام لیتا ہوں اس کے اندر ایک عظمت ہے, اور سیدہ کا نام لیتا ہوں اس میں ایک تقدس ہے, اور امام مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں اس میں ایک صبر ہے. اور اس کے بعد مثلا حضرت آدم علیہ السلام مختلف القاب کو ذکر کرتے ہیں مختلف آئمہ سے, اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ حسین کا نام کیسا ہے جس کے اندر غم ہے, اس کے اندر غم چھپا ہوا ہے. سید الشہداء کے نام میں ایک غم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام احساس کر رہے تھے. کس نبی نے گریہ کیا ہے سید الشہداء کے اوپر؟ عجیب روایت ہمارے پاس موجود مولا امیر المومنین کی روایت, کہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے میدان کربلا کے اندر رکتے ہیں, کربلا کے میدان کے نزدیک رکتے ہیں, اور اس موقع کے اوپر تھوڑی سی دیر کے لیے سو جاتے ہیں. وہ عبداللہ بن عباس نزدیک ہیں, دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین اپنی نیند سے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں دریا بنی ہوئی ہے اور میرا حسین اس کے اندر ڈوب رہا ہے, وہ مدد کے لیے پکارتا ہے, کوئی جواب دینے کو تیار نہیں, میرے حسین کا یہ مقام ہے. سید الشہداء کا عجیب مقام ہے. اس میدان کربلا کے اندر اگر صرف چند لمحے ہوتے کربلا کے لیے بہت تھے, چند لمحے ہوتے تو کربلا کے لیے بہت تھے. اگر یہ روایت صحیح روایت ہے جس کے بارے میں گمان ہے کہ ہے, تو پھر یہ بہت سخت ہے کہ بی بی سکینہ ذوالجناح سے کہے کہ میرے بابا کو لے کے مت جا. بہت سخت روایت ہے یہ. سید الشہداء کے دل مقدس کے اوپر کیا بیتی ہوگی جب اپنی بچی کو دیکھیں اور اس طرح کے جملہ ارشاد فرماتی ہوں. یہ کربلا عجیب معرکہ رہا, یہ کربلا عجیب زندگی تھی, لیکن اس کربلا کے واقعات میں شاید اور سخت واقعات میں وہ لمحہ تھا جب سید الشہداء کی یتیمہ بچی زندان میں گزر گئی ہے. گویا سید الشہداء کی نشانیاں دنیا کے کونے کونے میں ٹھہرنی تھی, اور شام کی زرزمین پر سید الشہداء کی مظلوم نشانی ٹھہری ہے کہ جب سید الشہداء کی یتیمہ بچی اپنے باپ کے غم میں گڑ گڑ کر مر گئی ہے, اور ایک موقع آیا جب میرے چوتھے امام کو اس مظلومہ کو دفن کرنا تھا اور کوئی کفن نہیں تھا. گویا یاد آیا ہوگا کہ ایک میرے باپ کا لاش تھا جس کو کفن نہ تھا, اور ایک اس بچی کا لاشا ہے.
وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, ہماری قربانیوں کو ان کی بارگاہ میں قبول فرما.